دریافت فرمایا ہے کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعض دعائیں بعض خاص موقعوں پہ مانگتے تھے، کیا عام امت کو بھی اس کی اجازت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے، کسی آدمی پر وہ حالت طاری ہو جائے تو پھر وہ ان دعاؤں کو مانگے۔ آپ نے خود ہی اس کی مثال طائف کی دی ہے، طائف جیسی حالت، اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی، ایسی حالت آ جائے تو پھر وہ دعا مانگے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت اختیار فرمایا تھا، اور قنوت میں مشرکین پہ لعنت بھی بھیجتے تھے جب تک ایسی حالت نہ آ جائے۔ قنوت پہ لعنت بھیجنا درست نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو برکت کے طور پہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے۔ جیسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، الحزب الاعظم، بہت عمدہ کتاب ہے۔ انہوں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ عنہم کی دعاؤں کو، بہت سی دعاؤں کو ایک جگہ جمع کر کے پھر سات پہ تقسیم کر دیا ہے، تو سات حصوں میں پھر اسے منقسم کر کے اس پہ لکھ دیا ہے کہ جمعے کے دن یہ پڑھ لو، ہفتے کے دن یہ پڑھ لو۔ یہ ساری چیزیں محض انتظامی امور ہیں جو لوگوں کی سہولت کے لیے، شرعی چیزیں نہیں ہیں، انتظام کی ہے بس۔ ٹھیک ہے، تو ان میں ایسی دعائیں آئی ہیں تو گویا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی آدمی پڑھ لے۔ لیکن وہ جو خاص مواقع کی دعائیں ہیں، جب موقع آئے تو پھر اسے پڑھیں۔ دوسری بات، آپ نے تحریر فرمایا جو خالص لغت سے تعلق رکھتی ہے، بلا اور ابتلا، یہ سارے الفاظ جو عربی کے ہیں ہمارے ہاں اردو میں استعمال ہوتے ہیں مصیبت کے لیے، تکلیف کے لیے، کسی چیز کے خوفناک ہونے کی حیثیت بیان کرنے کے لیے ایک بلا تھی۔ یہ کیا بلا تھی؟ بابا وہ تو ایک بلا لگتی، یہ جملے ہمارے ہاں استعمال ہو۔ عربی میں اس کے دونوں معنی، انعام کے معنی میں بھی اور مصیبت کے معنی میں، تو اس کی عربی میں دو معنی ہیں۔ بہت سے الفاظ جو عربی میں کسی اور سینس میں استعمال ہوتے ہیں، اردو میں کوئی اور سینس اس کی بن جاتی ہے۔ مثلاً عربی میں سیدھا سادہ لفظ ہے فتنہ، فتنہ بمعنی آزمائش۔ فتنہ اس معنی میں کہ کوئی آدمی امتحان میں پڑ جائے، اب وہ کامیاب ہو ناکام ہو، فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی معنی میں کہا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، یہ سب فتنہ ہیں۔ فتنے کا مطلب ہے آزمائش۔ تم اپنی بیوی سے کیسا اچھا سلوک کرتے ہو یا برا، اپنی اولاد کو تربیت دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو، مال تمہارے لیے فتنہ ہے کہ تم اس کو کیسے خرچ کرتے ہو، تو یہ فتنہ بمعنی آزمائش کے، کامیاب ہوئے تو بہت اچھی چیزیں، ناکام ہوئے تو بہت بری چیزیں۔ لیکن اردو زبان میں عام طور پہ فتنہ اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کو مشکل میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے، عذاب۔ اس معنی جوانی ہے کہ فتنہ، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فتنہ اس سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت مصیبت ہے، اس معنی میں بھی۔ تو یہ چیز خالصتاً عربوں کی لغت سے تعلق رکھتی ہے۔ محلے کے امام صاحب نے بیان فرمایا کہ اجتماعی قربانی میں ساتوں حصے داروں کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، بالخصوص توحید، رسالت، ختم نبوت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معاملے میں، ورنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یہ مولانا نے مسئلہ صحیح بیان کیا ہے بھائی، یہ ضروری کیوں ہے کہ آپ کسی ایسے آدمی کو اس میں شامل کر لیں جس کا عقیدہ درست ہو؟ بہت سے لوگ مل جائیں گے، آپ خود ہی اپنے دو حصے بنا لیجئے اگر اللہ استطاعت دے، ایک حصہ میری طرف سے ہے اور ایک میرے آبا و اجداد جن کا انتقال ہو گیا، دادا دادی وغیرہ وغیرہ ان کی طرف سے، اور نانا اور نانی کی طرف سے کر لیں تو گھر میں زیادہ خوشیاں آ جائیں گی. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں سب سے زیادہ وسعت حنفی فقہا کے ہاں پائی جاتی ہے. امت میں اہل حدیث حضرات کا، شوافر کا، حنابلہ کا مسلک ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں سات آٹھ، اس میں ہی صالح جواب جائز. اور حنفیہ کہتے ہیں کہ جو بھی نیکی کا کام ہے ہر ایک میں ہی صالح ثواب جائز. تو اس کی آپ کسی اور کو تلاش کر لیجئے. کالج کا طالب علم ہوں اور دینی علوم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے، اس لیے میں مدرسے میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، والد اس کے خلاف ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ میں اس تعلیمی نظام میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں والد کی اطاعت میں مدرسے بھی نہیں جا سکتا اگر ان کو میری خدمت کی ضرورت نہ ہو. نہیں ہو، آپ کے والد ٹھیک کہتے ہیں بھیا، سیدھی طرح منہ لگا کے پڑھو، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. فرسٹ ایئر میں پہنچ گئے ہیں، جو بھی آپ کے سبجیکٹس، اتنی محنت کریں کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں کہ آدمی ایسا ہوتا ہے، محنتی ایسا ہوتا ہے. دینی مدارس میں آپ آئیں گے، آپ پڑھ گئے تو پڑھ گئے، نہ پڑھے تو کیا ہو گیا. 80 سال ہو گئے ہیں پاکستان کی آزادی کو، ان 80 سالوں میں سب سے زیادہ چندہ اہل حدیث حضرات کو ملا، اور یا پھر سب سے زیادہ چندہ دیوبندی مکتبہ فکر کو ملا. ہمیں بتائیں ان دونوں نے اربوں روپے چندہ لے کے انٹرنیشنل لیول کے 80 علماء تیار کیے ہیں 80 سالوں میں، جو 47 میں پاکستان میں پیدا ہوا ہو اور اب مرنے کے قریب ہوگا، مر گیا ہوگا. کتنی تفسیریں لکھی ہیں دیوبند کے مکتبہ فکر میں، تفسیر جسے کہتے ہیں، ایک تفسیر مجھے بتاؤ جو 80 سال میں لکھی گئی ہے. اور جنہوں نے بھی لکھی ہے یہ سب دیوبند سے آئے پڑھ کے. اہل حدیث کا اکثر حصہ جو بنارس کا، یا سید نذیر حسین شاہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد تھے، جو بچے گزرے تھے، وہ آئے تھے. باقی کس نے کام کیا ہے، کتنا لکھا ہے، خود سوچو. جا کے آج کسی سے پوچھنا کہ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے معارف القرآن، حضرت مفتی صاحب دار العلوم دیوبند کے مفتی تھے، مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی، وہ بھی جامعہ اشرفیہ میں تشریف لائے اور وہ بھی شاگرد تھے حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ. یہ سب لوگ ادھر کے پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے قرآن کریم پہ محنت کی، حدیث پہ محنت کی، حدیث کی شروحات لکھی، معارف السنن حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ لکھی، مولانا اس میں فیصل آباد نے اللہ تعالی سلامت اور خوش رکھے، انہوں نے اس کا تکملہ لکھا. مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے فتح الملم لکھی دیوبند کے دے، مولانا عثمانی صاحب اللہ تعالی سلامت رکھے، حضرت نے اس کا تکملہ لکھا. خالصتاً کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی اور یہ کام کیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ. وہ زبان ہی نہیں آتی جس پہ انٹرنیشنل لیول پہ بات کی جاتی ہے، دو لفظ انگریزی کے نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ کہ ہمارے حضرت مالک صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول کرے، حضرت نے کمال کیا اپنے ترجمہ قرآن کے، انگلش کا جو ترجمہ ہے اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ میں نے جب انگلش میں ترجمہ کیا تو معلوم ہوا کہ اپ ٹو سٹینڈرڈ نہیں ہے، غیر مسلم لوگ اس انگلش کو نہیں مانیں گے. تو میں نے امریکہ میں اپنے دوست کو بھیجا کہ اسے اپ ٹو ڈیٹ کر. اتنی بے نفسی کس میں ہوتی ہے جتنی حضرت سبحان اللہ نام تک لکھ دیا. یہ نہیں ہے کہ یہودیوں والی حرکت کریں. اللہ نے کہا وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, یہودی چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کام کو اپنے ساتھ منسلک کر کے لوگوں میں شہرت ہو جائے اور لوگ تعریف کرتے پھرے. یہ یہودیت ہے, یہودی لانتی اور یہودیت سبحان اللہ. کہاں ہیں آپ کے لوگ؟ ان 80 سالوں میں ہمیں کوئی ایک تفسیر ایسی بتاؤ جو واقعی تفسیر کہلانے کی مستحق. درس قرآن آسٹریلیا مسجد لاہور والوں نے چھاپا, کمال کی چیز تھی. سب 1956 میں 57 میں سب انڈین تھے. یہاں والوں نے کیا کیا؟ اس لیے بیٹے آپ پڑھیے, جس میدان میں ہے نا مت آئیے ادھر. یہ بہت سے بچے میڈیکل کو چھوڑ کے آنے لگے تھے کہ مدرسے میں پڑھیں گے مدرسے میں پڑھیں گے. تو وفاق المدارس میں مولانا حنیف جالندری صاحب کو لکھنا پڑا پورا مضمون کہ بچوں ڈاکٹر بنو انجینئر بنو, ہمارے مدارس میں مت آؤ, بہت ہیں بچے. مدرسے میں صرف وہ بچہ جاتا ہے جس کو گھر میں دال روٹی نہیں مل سکتی. جس کو باپ کھلا سکتا ہے نا, سردی گرمی کے جوتے پہنا سکتا ہے, وہ کیوں مدرسے میں بھیجے گا؟ پاگل ہو گیا. تو اس لیے سیدھی طرح پڑھو, یونیورسٹی جاؤ, ڈاکٹریٹ کرو, باہر کی کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے آؤ اور اپنے ملک میں آ کر ایسی یونیورسٹیز تعمیر کرو ہمارے بچے باہر نہ جائیں, یہ زر مبادلہ یہ ڈالرز باہر نہ جائیں, یہاں کام کرو. اسی لیے اللہ کے بہت سے نیک بندے انہوں نے اپنی اولادوں کو وہیں بھیج دیا کہ بچے جاؤ اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, یہاں تو بھیک مانگنا ہے. کن ارکان نماز میں بھول یا غلطی پہ سجدہ سہو لازم قرار پاتا ہے؟ مزید یہ کہ دوران نماز غلطی کا ادراک ہو جائے تو تب سجدہ سہو کا کیا حکم؟ بھیا 17 واجبات ہیں نماز. 17 واجبات میں سے کوئی بھی واجب اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے گا اکیلے میں, امام کے پیچھے نہیں, اکیلے میں, تو نماز ٹوٹ جائے. اور اگر 17 واجبات میں سے کوئی امام کے پیچھے بھول گیا, غلطی ہو گئی, نماز نہیں ٹوٹے گی, اس لیے کہ امام ابھی موجود. اب یہ 17 واجبات یاد رکھنا, گننا اور اس کی تشریحات بہت لمبی بات. نماز کے موضوع پہ کچھ تقاریر ہیں, پتہ نہیں 25, 30 یا 50 ہیں, وہ سن لیجئے. اس میں ہم نے تشریح کر دی ہے کہ کن کن چیزوں سے نماز باطل قرار پائی. ایک شخص کا ذاتی مکان نہیں ہے, اس کے پاس 8 لاکھ روپے ہیں جو اس نے پلاٹ خریدنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. قربانی واجب ہوگی بھائی, اس لیے کہ فی الحال تو مال موجود ہے نا. ایک آدمی قربانی کا جانور خریدتا 4000 حصہ جمع کرتا ہے, 1 لاکھ جائز ہے کیا؟ بھیا یہ سمجھ میں نہیں آیا, آپ تشریح کر دیتے تو بہت اچھا. معراج کے سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم افغانستان سے جب گزرے تو زمین سے نور اٹھ اٹھ کے اوپر آ رہا تھا, تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ نور ان لوگوں کا ہے جو قیامت سے پہلے آئیں. سبحان اللہ, یہ بالکل بھئی انہی کا نور تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. افغانستان میں بھی ہرات سے گزرے تھے, کیونکہ صوفیاء کرام نقشبندیہ سلسلے کی قبریں وہ ہیں, یا پھر گزرے تھے ادھر سے چشت سے, یہ سارے مشائخ کے چشت وہیں سے تشریف لائے تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مبارک لوگوں سے گزرے تھے کہ انہوں نے 21 سال 20 سال لڑ کے اپنے دشمنوں کو شکست دے گئی، اور جب اچھی طرح شکست کھا گئے، مارے گئے، چلے گئے، تو پھر انہی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے لگے کہ حضرت کچھ پیسے دے دیں، ملک نہیں چل رہا. یہ غیرت مند قوم ہے، اسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کرتے ہو یار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سائبیریا سے گزرے تھے. سائبیریا میں جب لاشیں برآمد ہو رہی ہیں نا، انہوں نے بیعت کی تھی اس وقت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. جبریل امین نے کہا تھا یہ جنت میں آپ کے گھر کے ساتھ ان کا گھر ہوگا. اب اردو کا محاورہ ہے، بولوں گا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کھانا ہی ہے نا تو پھر ہاتھی کا کھائے زیادہ ہوتا ہے پیٹ بھرے. جھوٹ ہی جب بکنا ہے حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ٹھیک ٹھاک جھوٹ بولے نا، تاکہ لوگوں کی تسلی بھی ہو. کسی کتاب، کس کتاب میں تم نے پڑھ لیا ہے؟ لوگوں کے دل خوش کرنے کے لیے، لوگوں کا معبود بننے کے لیے، لوگوں کے ہاتھ چموانے کے لیے، لوگوں کی پرستش، لوگوں کو بے شعور کرنے کے لیے، کس کتاب میں پڑھ لیا تم نے کہ افغانستان سے گزرے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن جگہوں سے گزرے تھے، آپ نے خود بھی تصریح فرمائی ہے، 9 مقامات آئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کہا کہ انزل، آپ تشریف فرما نیچے اور سلے، آپ 2 رکعتیں پڑھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ، آپ نے فرمایا میں دیکھتا رہا کہ بڑے کھجور کے درخت ہیں، تو میں سمجھا یہ شام ہے جہاں مجھے ہجرت کر کے، اس کا اللہ کے رسول یہاں ہجرت کر کے آپ تشریف لائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ مجھے جبریل نے کہا یہاں تشریف فرماؤ اور 2 رکعتیں پڑھیں، تو اس نے کہا یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں کا کنواں تھا. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں بھی تشریف لے جائیں، یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. ان وہابیوں سے کوئی پوچھے کہ جہاں شعیب رہے وہ بھی برکت کی جگہ، اور جہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، فرمایا اس ٹیلے پہ مریم تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا یہاں بھی نماز پڑھے. آپ نے فرمایا، پھر مجھے دکھایا گیا، اس نے کہا یہ دیکھے ذرا زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز، وغیرہ وغیرہ. 9 مقامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گنے ہیں کہ یہاں میں نازل ہوا. 2 مقامات رہ گئے تھے، آپ نے افغانستان فرما دیا، ہم نے سائبیریا کہہ دیا. خدا کا خوف چاہیے، اللہ کا ڈر چاہیے. ولیعاذ باللہ کبیرہ گناہ کر لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہ بولے. اس حدیث سے شریعت ثابت ہوتی ہے. یہ جتنے منکرین حدیث ہیں اسی لیے اس قسم کی فضول باتیں لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے. نہ جھوٹی روایات بیان، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ کے قریب نہ جائے. اسی لیے محدثین شان پھٹک کے وہ ایک ایک چیز الگ کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے انہیں، انہوں نے ایک ایک چیز ساری دکھ. ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے، فلیتبوا مقعدہ من النار، جہنم اپنا ٹھکانہ سوچ لے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اس لیے حدیث پہ بالکل کوئی کمپرومائز کسی سے نہیں کرنا چاہیے، بڑے سے بڑا آدمی ہو، چھوٹے سے چھوٹا. جو حدیث کہتا ہے دلیل بھی لائے. ولیعاذ باللہ، دعا زہرا جیسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ یہی پڑھاتے ہو نا، یہی نظام تعلیم ہے، اس کے یہ ریزلٹس نکلیں گے، تو اس میں کیوں پوچھنا کیا ہے؟ وہ امریکہ کا بھی تھا نا ایک لڑکا بچہ، کیا نام، جعفر نام تھا کہ کیا، اس نے جو کچھ کیا تھا اس خاتون کے ساتھ، یہی چیزیں حضرت پیش آتی ہیں. ہم سب مل کے درخت لگا رہے ہیں کیکر کا، اور اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ خدا اس کیکر کے کانٹوں کو چونسے آم سے، سفید چونسے سے تبدیل کر دے گا. کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کرتا، جو پڑھا رہے ہو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. چھوٹی سی بات سمجھنے کے قابل ہے. انگریز جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہندوستان کو وہ نظام تعلیم دو جو غیر مذہبی ہو. مذہبی نظام تعلیم دو گے تو یہاں تو اتنے فرقے ہیں، ہندو مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی رہتے ہیں، شیعہ رہتے ہیں، پھر خود آگے مسلمانوں کی شاخیں ہیں، ہندوؤں کی شاخیں ہیں، یہ تو لڑیں گے مریں گے ماریں گے. حکومت کرنی ہے تو ایسا سیکولر نظام تعلیم کر دو کہ سب بچے یکساں تعلیم حاصل کریں. انہوں نے نیک نیتی سے اور برابر کیا تھا، اسی لیے تو ہمارے بزرگ انگریزوں سے محبت کرتے تھے. چند ایک سر پھرے تھے، کالا پانی چلے گئے، قید ہو گئی. جس نے انگریزوں کی سیاست میں دخل نہیں دیا نا، انگریزوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی. مولانا رضا خان صاحب تھے، مولانا شبلی صاحب تھانوی تھے، اور بہت سے علماء تھے، انہوں نے دخل ہی نہیں دیا سیاست میں کیا ہو رہا ہے. رحمہ اللہ گورو نے کہا حضرت آپ اپنا کام کریں، اپنا کام. جس نے سیاست کے میدان میں انگریزوں کے خلاف، پھر انگریزوں نے بھی پورے بدلے لیے ہیں، چھوڑا انہوں نے بھی کسر، انہوں نے بھی نہیں چھوڑی. لیکن عامت الناس کو انگریزوں سے محبت تھی. انگریزوں سے محبت ان کو نہ ہوتی تو ان کے گھروں میں ٹیبل اور کرسی داخل ہوتے، ان کو انگریزوں سے محبت نہ ہوتی تو یہ اپنے بچوں کو پینٹیں پہنواتے، ان کو انگریزوں سے محبت نہ ہوتی تو اور بہت کچھ ہے کھولنے کو. تو بھیا جو آپ پڑھا رہے ہیں ایسے ہی کیسز آئیں گے. یہ انگریزوں کا تھا کہ کوئی ایسا نظام تعلیم، اور اس کو پھر ریوائیو کیا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جنرل کیانی نے. انہوں نے ایسے اسکول کھولے جس میں نہ اردو نہ غالباً انگلش بھی نہیں ہے، صرف سائنٹیفک مضامین ہے. فرمایا نہ معاشرتی علوم پڑھاؤ، نہ پاکستان کی تاریخ پڑھاؤ، نہ مذہب پڑھاؤ، صرف چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں پڑھاؤ، فزکس کیمسٹری بایولوجی اور بھی شاید ایک آدھ کوئی سبجیکٹ ہوگا. انگریزوں کے بعد وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس بات کو چاہا کہ سائنٹسٹ آئندہ سے پیدا ہوا کرے، جس نے ایک نیتی سے بھی کیا ہو، کیونکہ اسی قابل ہے قوم کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں، اسے یہ ہیں ہی اس قابل. اصل شارع کون ہے؟ یہ دیکھیں پہلے کئی مرتبہ بات ہو چکی. اصل شارع یعنی انسانوں پہ قانون بنانے کا حق کس سے حاصل ہے؟ شریعت. اصل میں کیا ہے ہمارا موقف؟ یہ ہے کہ اصل شارع اللہ، بس اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے بندوں کو کہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے. مفتی مجتہد وہ اس کی تشریح کرتا ہے، اصل حق اللہ کا ہے. وہ کہتا ہے کہ 2.5% زکات دو، پوری دنیا مل کے بھی اسے 3% نہیں کر سکتی. اصل شارع اللہ، اس لیے قرآن کریم میں کہیں بھی پورا حکم بیان ہی نہیں ہوا، کسی چیز کا کوئی پورا حکم اللہ نے بیان ہی نہیں کیا. اللہ نے کہا چور کا ہاتھ کاٹ دو. اب کون پوچھے کہ حضرت ہاتھ تو عربی میں اس کو بھی کہتے ہیں جو کلائی سے کٹے، اور انگلیوں کو بھی کہتے ہیں. ارشاد فرمایا اتنے درے لگاؤ، اب درہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہ سب تشریحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، حدیث بتاتی ہے ہمیں کہ یہ ہونا چاہیے. اصل شارع اللہ یہ وہ مسلک ہے جو ہمارا ہے اور اہل سنہ اس پہ قائم ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اصل شارع اللہ ہے اصل شارع. مولانا عبدالعلی صاحب مدراسی رحمہ اللہ بحر العلوم تھے. مسلم الثبوت ایک شرح ہے، ایک کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے ہمارے درس نظامی میں، اس کی شرح ہے فوات الرحمود. اس میں حضرت نے اس بات پر پوری بحث کی ہے اصول فقہ میں کہ اصل شارع وہ کہتے ہیں اللہ. ابن عربی ہے یہ ناسوی، یزید کا بڑا حامی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اس نے وہ الواسم من القواسم میں لکھا ہے کہ قتل الحسین بسیف جدی، حسین اپنے نانا کے قانون کے تحت قتل ہوا تھا. معاذ اللہ اے ناسوی، لیکن اس نے جہاں سائٹ پہ بحث کی ہے نا، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی بھی گنوائے اور اس میں اس نے بھی یہ لکھا ہے کہ اصل شارع حقیقی اللہ. تو اصل شارع حقیقی اللہ ہوا یہ امت کا مسلک چلا ہے. وہاں احمد رضا خان صاحب کا خیال یہ ہے فتاوی رضویہ میں کہ شارع اللہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی. چنانچہ 1311 ہجری میں انہوں نے ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام تھا منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب. منیت اللبیب, لبیب عقل مند آدمی, بہت سمجھدار, اس کی تمنا مراد حاصل اس کا, ان التشریع بید الحبیب, کہ شریعت کو بنانا حضرت حبیب حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے. یہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ شارع حقیقی اللہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن اہل السنہ اللہ ہی کے قائل ہیں کہ اللہ اصل ہے شارع. ہم نے کہیں بولا ہے شلجم اور آپ نے اس پہ سوال دریافت فرمایا, بھیا یہ عربی کا لفظ ہے, شلجم ہے جیم سے, صحیح بولا ہے, غین سے نہیں ہے, شلغم نہیں ہے, جیم سے. ایک حدیث کے متعلق آپ نے فرمایا کہ حرمت المومن ارجع من حرمت الکعبہ, یہ حدیث میں آیا ہے ابن ماجہ میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مومن کی عزت بیت اللہ سے زیادہ ہے. لیکن اس پہ محدثین نے پھر بحث کی ہے, اے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روایت اور محدثین نے عام طور پہ اسے مانا ہے, لیکن اس میں ایک راوی پہ جرا کیا ہے, اس لیے ہمارے اپنے اب آخر کے دور پہ محدثین اسے ضعیف کہنے لگے. حرزے بھی دجانا کے متعلق آپ نے جو کچھ بھیجا ہے ہمیں, تو بھیا آپ نے ہمارا ہی حوالہ دیا ہے کہ ہم نے اسے موضوع قرار دیا تھا, ہم اب بھی اسی پہ کائے. یہ حرزے بھی دجانا ہے کیا چیز؟ یہ عامل لوگ بہت پڑھتے ہیں یہ جنات نکالنے میں اور اس میں اور اس میں, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا جنات کو اور جنات نے پھر آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ امت کو تمہیں کسی کو نہیں ستائیں گے. یہ روایت جھوٹ ہے. زہبی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی, حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھا ہے, میں پہلی مرتبہ جب حج پہ گیا تو زمزم پی کے میں نے دعا مانگی, میں نے کہا اللہ مجھے حافظ زہبی جیسا علم دے دو. زہبی جیسا آدمی چاروں ائمہ میں سے کسی کے آنی, زہبی رحمت اللہ علیہ مالکی تھے, کمال کا علم اللہ نے, کمال کا, کتاب لکھتے تھے 50-60 جلدوں سے کم کوئی کتاب ہی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کی توفیق سے ان کی کتاب ہے سیر علام النبلاء, سیر علام النبلاء میں نے پڑھی, 36 جلدیں ہیں اس کی. اور میں نے ایک شخص ایسا دیکھا ہے, موتا امام محمد پڑھ رہے تھے اور مولانا حنیف بوجیانی, اللہ تعالیٰ بہت بہت درجات ان کے بلند فرمائے, ہمارے استاد تھے. ہم کبھی کبھی حضرت رحمت اللہ کے پاس حاضر ہوتے تھے, ان سے کچھ حدیثیں پڑھتے تھے, سند بھی ان کی بہت عالی, ندوی بھی تھے. تو ایک دن کسی نے ذکر کیا تو بہت سوچ کے بولی, کیونکہ اس میں بھی ایک دعویٰ ہے نا, تو سوچتے رہے, پھر فرمایا کہ سیر علام النبلاء الحمدللہ میں نے بائے بسم اللہ سے لے کے تائے تمت تک پڑھی ہے, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا یہ اس میں نہیں ہے, پڑھی تو ہوگی یا یقیناً, مگر حافظے کا کمال دیکھو کہ فرمایا اس میں نہیں ہے, بڑی حیرت. تو زہبی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا کہ لا اصل لہ, اس کی کوئی اصل نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس خط کے متعلق لکھا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں. ابن جوزی نے صراحت سے لکھا ہے کہ ہم اس حدیث کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. زیلری حنفی کنز الدقائق کے شارع, انہوں نے بھی اس پہ یہی لکھا, وہ کہتے ہیں یہ حدیث کسی طرح مانی نہیں جا سکتی. وجہ اس کی, زہبی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ما ادری مم وضعہ, مجھے نہیں پتا یہ جھوٹی روایت کس نے گھڑی. باوجود اس توسع علمی کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ روایت کہاں سے کس نے گھڑ لی ہے, اور اسی لیے کہ اس میں ایک تو موسیٰ جو ہے نا صحابی رضی اللہ عنہ، اور موسیٰ نام کا کوئی صحابی نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سارے نام تمہیں ملیں گے، موسیٰ نام کا کوئی صحابی نہیں ہے سرے سے، تو روایت کہاں سے آ گئی؟ ایسے ہی لوگوں کو بے وقوف بنانے اور جنات نکالنے کے لیے. اور پانچ مجاہیل ہیں، ہم نے کئی گھنٹے ہم سے صرف کرا دیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. پانچ مجہول راوی ہیں، پتہ ہی نہیں یہ آدمی تھا کون. تو اس روایت کو کیسے صحیح کر دیں؟ اور معذرت آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ نے خود بھی اصل کتابوں کو نہیں دیکھا، آپ کہیں چلے گئے کسی ویب سائٹ پہ، اس پہ اس حدیث پہ ذوف کا جو حکم لگا تھا آپ نے اسی کو فوٹو کاپی کرا کے ہم نے بھیج دیا، آپ نے خود نہیں پڑھا. کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم نہیں جانتے کہ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں اور یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں. ایسے نہ کیجئے بھیا، ہمیں وہ بھی عبارت پتا ہے جہاں سے آپ نے چرائی ہے، اور یہ جواب ہے آپ کی اس ساری چیز کا. سبحانک اللہ.